صبح بہار بن کے جو آئی صدائے دوست ایک ایک خبر حیات کا سامان بن گئی. جام جم پیشکش ریڈیو تہران.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ دینی و اخلاقی معلومات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام جامع جم لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. خداوند عالم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے, اے پیغمبر, آپ عفو کا راستہ اختیار کریں, نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں. سنتے رہیے جامع جم. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں معاشرے یا گھر میں موجود افراد ایک دوسرے کو مختلف نقصانات میں مبتلا ہونے یا دوسروں کے نقصان کا باعث بننے سے روکتے رہتے ہیں, یا ان فوائد کو حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جن کی طرف ان کے چاہنے والوں کی توجہ نہیں ہوتی. اگر کسی زمانے یا معاشرے میں انسانوں کے اندر یہ احساس مر جائے یا موجود ہونے کے باوجود نظر انداز کر دیا جائے تو پھر اس معاشرے کے نظم و ضبط یا ترقی کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بات ممکن نہیں کہ معاشرے میں قوانین کو جاری کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ حکومت یا دوسرے اداروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی موجود ہو. لہذا اگر معاشرے میں موجود تمام افراد اس ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کو عملی جامہ پہنائیں تو شاید غافل اور گمراہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جائے. شریعت نے بھی انسانی معاشروں کو بے راہ روی اور گمراہی سے بچانے اور مسلمانوں کو دشمن کے مضر حملوں کے خلاف دفاع کرنے پر اکسانے کے لیے کچھ فرائض قرار دیے ہیں, جن کے ذریعے تمام مسلمانوں کو اپنے مقام پر اسلامی معاشرے کی حفاظت اور اس کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار قرار دیا ہے. یعنی اپنی انفرادی ذمہ داریوں پر عمل کے ساتھ ساتھ معاشرے کی صورتحال کے لیے بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے. مثلا بیرونی خطرات اور حملوں کا دفاع کرنے کے لیے سب کو جہاد کے لیے تیار کیا, اور معاشرے کی اندرونی کجروی اور پسماندگی سے مقابلے کے لیے دو کاموں کو واجب قرار دیا, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معاشرے میں قوانین پر عمل کو یقینی بنانے کی ایک مناسب راہ ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے. جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے اکثر قوانین کا ہدف انسانوں کی ظاہری اور دنیاوی زندگی کو منظم کرنا اور مفید و پرسکون بنانا ہے, جبکہ دینی قوانین اور اس کے رہنما اصول قوانین بشری سے کہیں زیادہ حساس ہیں, کیونکہ انسان کی دنیا کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور آخرت کو بھی, اس کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں اور روحانی ضرورتوں کا بھی. پس کس طرح یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ دینی قوانین دوسرے مسلمانوں کی مدد کے بغیر ہماری زندگی اور پورے معاشرے میں جاری و ساری ہو جائیں گے, اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ان پر پوری طرح عمل ہو رہا ہو, پھر بھی غفلت, خطا اور شیطانی وسوسوں کے شکار ہونے کا خطرہ تو ہمیشہ موجود ہے ہی. ایسی صورتحال میں دین کا یہ نظام کتنا خوبصورت ہے کہ ایک مسلمان اپنے برادر دینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کی غلطی کی طرف متوجہ کر دے تاکہ وہ موت سے پہلے اپنی اصلاح کر سکے اور اللہ کے دین اور اس کا قانون بھی پامال نہ ہو. اگرچہ دینی واجبات کے فہرست میں یہ دو واجب نماز, روزہ, حج وغیرہ جیسے مشہور واجبات کے بعد آتے ہیں, لیکن اہمیت میں یقیناً دوسروں سے کم نہیں ہے, بلکہ بعض ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ گویا ان سے اہمیت میں کہیں زیادہ ہیں. معصومین علیہ السلام کی روایات میں شریعت مقدسہ کے اس واجب کے بارے میں ایسے جملے ملتے ہیں جن سے دین اسلام کی نظر میں باقی اعمال کے مقابلے میں اس کا مقام اور اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, تمام نیک اعمال یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں لعاب دہن کی طرح ہیں جو ایک متلاطم اور موجے مارتے ہوئے سمندر میں ہو. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے قول میں یہ تشبیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کس قدر عظیم تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک طرف تمام اعمال نیک ہیں، یہاں تک کہ جہاد بھی، کہ جس کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ عظیم واجب، گویا وہ فقط قطرے ہیں اور یہ سمندر۔ شاید مراد یہ ہے کہ جس طرح دریا میں موجود مخلوقات پانی کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں، اسی طرح اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کسی اسلامی معاشرے میں ہو تو دوسرے تمام اعمال صالحہ بھی موجود ہوں گے، اور اگر یہ نہ ہوں تو تمام دوسرے اعمال بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگوں کا ایک گروہ ریاکار ہوگا، اگر ان کے خیال میں نماز ان کے مالی اور جسمی کاموں کے لیے مضر ہو تو وہ اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ جس طرح سب سے نمایاں اور سب سے بافضیلت واجب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیں گے۔ عبد الرحمن بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بھی اپنے برادر دینی کو ایک برا کام کرتے دیکھے اور اسے اس کام سے نہ روکے جبکہ اس کی قدرت رکھتا ہو تو یقیناً اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ایک سامع کا خط۔ محترم صغیر احمد صاحب احمد پور ضلع بارابنکی یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام باقاعدگی سے سنتا ہوں، جن میں جام جم، بزم دوستاں، خبریں اور تبصرے نمایاں ہیں، مگر آپ سے ایک شکایت ہے کہ 2 سال سے لٹریچر موصول نہیں ہوا ہے، لہذا آپ سے لٹریچر بھیجنے کی درخواست ہے۔ امید ہی نہیں بلکہ کامل یقین ہے کہ ہماری فرمائش کی تکمیل کریں گے۔ دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور سامعین محترم صغیر احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور اس کا عام اعلان بھی کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا کہ جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شہرہ آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا کہ جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھینچے چلے آتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی نہیں معلوم ہوتی۔ مامون رشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحیی ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن گوش تھا، اور گفتگو شروع ہونے کا منتظر تھا کہ اس خاموشی کو یحیی ابن اقسم کے اس سوال نے توڑا کہ جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کیا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے گرجدار آواز میں کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ یحیی ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ امام نے فرمایا، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ یحیی نے سوال کیا، حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحیی ابن اقسم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس 8 سالہ بچے نے، جی ہاں، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ، تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ پھر آپ نے کہا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن شکار کیا یا دھوکے میں۔ وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ اس نے ایسا کیا یا اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکا تھا، شکار کسی پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا تھا یا بڑا، شکارچی اپنے فعل پر مصر تھا یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے سے اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ، احرام عمرہ کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں، اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحیی اپنے اقسم فقی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس ضرور رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شقوں کے پیدا کرنے سے ہی اچھی طرح سمجھ گیا یہ مناظرہ جیتنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے کہ جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہ دیتا تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ کر کے اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور پھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہی ان تمام شقوں کے احکامات بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکامات تھے وہ بیان فرمائے کہ جن کو سن کر نہ صرف یحیی ابن اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اس کم سن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام جامع جم اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔